الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم اللہ سبحانہ آگے آ جائیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختصر سے الفاظ میں یہ وضاحت فرما دی کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے. ان الابرار لفی نعیم, ابرار یہ نعمتوں میں ہوں گے جنت کی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور فجار یہ جمع فاجر کی, گناہ کرنے والے. یہ جہنمی ہے. اور ابرار کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے, تفسیر حسن بصری مشہور ہے, اس میں ان کی روایت کردہ تفاسیر جمع کی گئی ہیں. اس میں ابرار کی تفسیر بڑی عجیب فرمائی ہے, اگر وہ ہم سمجھ لیں اور اس کو دل پہ نقش کر لیں تو ساری زندگی کے لیے رہنمائی مل جائے گی. فرمایا کہ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے, ان الابرار لفی نعیم, اور جن کا ذکر دوسرے مقام پر بھی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا, اس سے پہلے جو آیت ہے فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ہم نے ایک منادی کرنے والے کو, آواز لگانے والے کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, فآمنا, پس ہم جلدی سے ایمان لے آئے. پس اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری سیئات سے درگزر فرما دیجئے, وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں ابرار لوگوں میں موت دیجئے, ابرار لوگوں کے ساتھ موت دیجئے. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. جینا بھی ابرار لوگوں میں نصیب فرمائیے اور موت بھی ابرار لوگوں میں نصیب فرمائیے. میری حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے یہ, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. اور یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وتوفنا مع الابرار, کہ ابرار لوگوں میں مجھے موت دے دیجئے, ان کے ساتھ موت دے دیجئے. یہاں زندگی کی تو دعا نہیں ہے ابرار لوگوں کے ساتھ. تو بھائی یاد رکھیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون, کہ دیکھو جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہاری موت آئے گی, اور جیسے تم تمہاری موت آئی ہے ویسے تمہارا حشر ہوگا. تو یہاں ذکر تو بظاہر نہیں ہے لیکن مال ابرار کا ذکر ہے. ابرار لوگوں کے ساتھ مجھے موت دیجئے تو ساتھ ہوگا جبھی تو ساتھ موت آئے گی. ابرار لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جبھی تو موت ان لوگوں کے ساتھ آئے گی. لہذا اس سے یہ مراد نہیں, اس سے زندگی بھی داخل ہے. ابرار لوگوں کے ساتھ زندگی بھی داخل ہے, اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ شعر دراصل اسی آیت کی تفسیر ہے. تو ابرار کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الذین لا یؤذون الذر, ذر دال سے, الذین لا یؤذون الذر. ذر بھی کون سی, ورنہ نملہ کا لفظ بھی آیا ہے قرآن کریم میں چیونٹی کے لیے. فقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, بلکہ سورہ نمل ہے ہی اس پر, چیونٹی کو کہتے ہیں. لیکن چیونٹیوں میں بھی ایک بہت باریک سی آپ نے دیکھا ہوگا بھورے سے رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے, بہت اس کا جو جسامت ہوتی ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے, اس کو ذر کہا جاتا ہے, یعنی بہت چھوٹے سائز کی چیونٹی, چھوٹی جسامت کی چیونٹی کو ذر کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ابرار لوگ اس چھوٹی سی چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. ولا یرضون الشر, اور شر پہ راضی نہیں ہوتے. شر پہ راضی ہو جائیں, مفاہمت کر لیں, کوئی سمجھوتا کر لیں, مک مکا کر لیں کوئی, ایسا نہیں ہوتا. شر پہ راضی نہیں ہوتے. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. ان کا تو یہ حال ہوتا ہے, وہ شر پہ راضی ہی نہیں ہوتے. شوق ہو رہا ہے گناہ کا, میں اس کو ضبط کر رہا ہوں, بس دن رات یہی کشمکش ہے. دل نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ کرو گناہ, میں دل کو پریشان کر رہا ہوں گناہ نہ کر کے, بس یہ ہے. راضی ہی نہیں ہوتے شر پہ. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ الذین لا یؤذون الذر, کہ وہ تکلیف نہیں پہنچاتے چیونٹی کو بھی. ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا کہ حضرت مولانا شاہاب راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ایک جگہ, تو وہاں سے اٹھ کر پھر دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئے, پھر وہاں سے اٹھے پھر تیسری جگہ جا کے بیٹھے, وہاں سے اٹھے پھر دوسری اور کسی اور جگہ جا کے بیٹھے. تو پوچھنے پہ دریافت کرنے پہ فرمایا کہ یہاں چیونٹیوں کی ایک پوری لکیر جا رہی تھی, لائن رو قطار جا رہی تھی پوری. میں جہاں بھی بیٹھا وہاں سے یہ قطار گزر رہی تھی, اور میں نے یہ سوچا کہ جب میں پانی استعمال کروں گا وضو کروں گا تو وہ پانی ظاہر ہے زمین پر گرے گا اور یہ منتشر ہوں گی چیونٹیوں میں, انتشار پیدا ہوگا, ادھر ادھر بھاگیں گی اور یہ اپنے رشتہ داروں سے اپنی جان پہچان والی چیونٹیوں سے بچھڑ جائیں گی. اس لیے میں نے بار بار جگہ بدلی. حضرت کا نام بھی ابرار تھا اور واقعی کام بھی ابرار والا ہی تھا. یہ جو تفسیر ہے حسن بصری کی, اس کی جیتی جاتی تفسیر تھے کہ چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی. شیخ سعدی کا قطع یاد آ گیا, فرماتے ہیں, شنیدم کہ مردان راہ خدا, دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ, ترا کہ میسر شود ای مقام, کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. کیا عجیب جھنجوڑا ہے. فرمایا کہ سنا ہے, شنیدم میں نے سنا ہے, فارسی میں صرف چھ وہ گردانیں ہوتی ہیں بس, مذکر مونس تو ہے ہی نہیں, تو بہت آسانی ہے. عربی میں تو 12-14 ہوتی ہیں, تو اس میں بہت کم ہے. شنید شنیدن شنیدی شنیدے شنیدم شنیدیں, یہ لیے اسی سے شنیدم سے یہ اس کی گویا کہ تصریف ہو گئی, گردان اس کی صرف 6 ہیں. تو شنیدم کے مردان راہ خدا, میں نے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کے جو مرد ہوتے ہیں یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے، ان کو بھی نہیں ستاتے. ترا کہ میسر شود ای مقام، ارے ظالم تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوگا کہ با دوستانت خلاف است و جنگ، تو نے تو اپنے دوستوں سے مخالفت مول لے رکھی ہے، ان کے خلاف تو نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، تجھے یہ مقام ملے گا؟ تو اپنے دوستوں سے لڑتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ والے تو دشمنوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ مقام ہوتا ہے اہل اللہ کا. المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی پائیں، اس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی پائیں. یہ کیسا مسلمان ہے جس سے اور دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ایزا پہنچ رہی ہے اس سے. لہذا مسلمان، یہ المسلم من سلیم المسلمون من لسانی و یدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تکلیف پہنچاتا ہو وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے. لیکن حقیقی مسلمان مراد ہے اس، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں. ایک دفعہ کسی نے، ہندو نے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ یہ جو یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں تو اس میں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس کا مطلب ہے کافروں کو وہ چاہے تکلیف پہنچا دے تو کوئی حرج نہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دراصل اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اکثر دن اور رات میں واسطہ مسلمانوں سے رہتا ہے، جن سے زیادہ واسطہ رہتا ہے ان کے بارے میں فرما دیا. تو یعنی جن سے زیادہ واسطہ رہتا ہو ان سے زیادہ اختلاف اور ناچاقی اور اس کے خدشات رہتے ہیں نا اتفاقی کے، تو جب وہ ان سے صحیح رہے گا تو جن سے کم واسطہ پڑتا ہے ان کو تو بدرجہ اولا تکلیف کم پہنچائے گا، ان کو نہیں پہنچائے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا جائز ہے یا کوئی پسندیدہ بات ہے نا آپ تکلیف پہنچانا. حضرت نے فوراً جواب دیا کہ میری اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے. اور یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں مرقات میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لسان کا لفظ اور ید کا لفظ استعمال فرمایا، ہاتھ کا اور زبان کا. تو فرمایا اگر زبان نکال کے کوئی کسی کو منہ چڑھا دے، زبان نکالی اور منہ چڑھا دیا، تو حالانکہ کوئی الفاظ نہیں کہے اس نے لیکن ایسا کر لیا تو یہ بھی اس میں داخل ہو گیا، دوسرے کو تکلیف تو ہوئی. اور اسی طرح ہاتھ سے لعنت دکھا دی مثال کے طور پہ، تو یہ تکلیف پہنچانا ہی تو ہوا. تو کتنا کلام نبوت کی یہ بلاغت ہے کہ ساری صورتیں اس میں داخل ہو گئیں. مارنا پیٹنا بھی کیونکہ ہاتھ سے ہوتا ہے وہ داخل ہو گیا، اور جس چیزوں میں جن تکالیف کو پہنچانے میں ہاتھ کو دخل ہو، گولی چلا دی اس میں بھی انگلی استعمال ہوئی، ظاہر ہے انگلی ہاتھ کا ہی حصہ ہے. ایسی زبان سے گالی دے دی، تانا دے دیا کسی کو، یہ تمام صورتیں. اور صرف زبان نکال کے کسی کو منہ چڑھا دیا یا صرف ہاتھ سے کسی کو لعنت دکھا دی، تو یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں. المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدی. اس لیے بھائی ایک بات تو یہ ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سے تکلیف پہنچ گئی، ٹھوکر لگ گئی، تو وہ کہنے لگے حضرت معاف فرمائیے گا، میرا ارادہ نہیں تھا آپ کو تکلیف پہنچانے کا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ مجھے کسی کو تکلیف پہنچانی ہی نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہ ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ تو ارادہ نہیں تھا. تو جب ہم یہ ارادہ رکھیں گے نا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس ارادے کا اثر ہوگا، اس ارادے کا اللہ تعالیٰ اثرات ڈالیں گے ہماری زندگی پر، اور بار بار اس کی تجدید بھی کرتے رہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں روزانہ صبح اٹھ کے کر لیں، آپ عادت بنا لیجئے خود ہی یاد آ جائے گا. عادت بنائیے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت جو ہم دعا پڑھیں گے گھر سے باہر نکلنے کی, کہیں روانہ ہونے کی, اس میں یہ بھی دعا کریں گے یا اللہ بد نظری نہیں کروں گا, آپ میری مدد فرما دیجئے میرے ارادے پہ. پھر دیکھیے آپ کیجئے تو صحیح, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ہم نے پینے کا ارادہ کب کیا ہے؟ دیکھیے کاروبار کے لیے آدمی نکلتا ہے پہلے سے ساری پلاننگ کر کے, یہ کرنا ہے پھر اس کے پاس جانا ہے, تو بھائی یہ والی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پیمنٹ لینی ہے, اس کو دینی ہے, اس سے فلاں کام سامان اٹھانا ہے, بھائی یہ والی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ آخرت والی پلاننگ کیوں نہیں کرتے کہ ہم بد نظری بھی نہیں کرنی, ہمیں کسی کو تکلیف بھی ہمیں نہیں پہنچانی. جب یہ نیت ہوگی تب ہوگا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. بھئی نیت تو کرے. تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ آپ نے, انہوں نے جب یہ کہا کہ حضرت معاف کیجئے گا آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا, ٹھوکر لگ گئی, حضرت نے فرمایا آپ کا یہ بھی ارادہ, آپ نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. ماں باپ کو تکلیف پہنچانا, بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچانا, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, چھوٹوں کو بھی ہم, چھوٹوں کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں اس کا کوئی, یہ کوئی لایو ابو بھی ہے, ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی چھوٹوں کو تکلیف پہنچا دے, وہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کو جو پٹائی لگائی جاتی ہے, مجھے اس کی کوئی صورت, اس کی معافی کی مجھے نظر نہیں آئی نصوص میں. یہ جو قاری حضرات بچوں کو مارتے ہیں یا اساتذہ وغیرہ جو بچوں چھوٹے جو یہ نابالغ بچے, ماں باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, نابالغ بچوں کو دوسرے لوگ جو مارتے ہیں, ان فرمایا اس کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کی معافی کی, کیا صورت ہوگی؟ اگر کوئی کہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان سے معافی مانگ لیں گے, تو حضرت فرماتے ہیں بالغ ہونے کے بعد تو وہ ایک نئی شخصیت شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, بے شک اس کا نام وہی ہے جو بچپن میں رکھا گیا, جسم وہی ہے جو بچپن میں تھا, جسم تبدیل نہیں ہوا, لیکن اللہ کے یہاں ایک نئی شخصیت ہے. بالغ ہونے کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے اس کے. تو حضرت اسی لیے فرماتے ہیں مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کی معافی کی, اس گناہ کی. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹوں کو تکلیف پہنچانا تو اور زیادہ خطرناک ہے, ہم اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. نماز میں لوگ کہتے ہیں, اکثر دیکھا گیا کہ نماز کے آگے سے کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہو گزر جاتے ہیں, بھائی بچے کی نماز بھی نماز ہی ہے, اور اس کے آگے سے گزرنا جیسے بڑوں کے آگے سے گزرنا جائز نہیں, ایسے بچوں کے آگے سے گزرنا بھی جائز نہیں. بڑوں کی نماز کی طرح ہی اس کی نماز ہے, وہ بے شک وہ نابالغ ہے لیکن نماز نماز ہوتی ہے. حضرت زمخشری, علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ, یہ کون ہے زمخشری؟ علماء میں ایک کہاوت مشہور ہے, ما فہم القرآن الا الاعرجان احدهما من زمخشر وثانيهما من جرجان. اور علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وانا ثالثهما وانا من ہندوستان. اور واقعی یہ فرمانا غلط نہیں تھا. فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں نہیں سمجھا قرآن کو مگر دو لنگڑوں نے, ما فہم القرآن الا الاعرجان, دو لنگڑوں نے سمجھا قرآن کو, احدهما من زمخشر, ان میں سے ایک زمخشر سے تھا اور دوسرا جرجان سے تھا, سید شریف جرجانی اور یہ علامہ زمخشری, یہ بھی لنگڑے تھے, دونوں لنگڑے تھے. اور علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے رحمت اللہ علیہ وانا ثالثهما, ان دو کا تیسرا میں ہوں, میں نے بھی سمجھا قرآن کو, وانا من ہندوستان, اور میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں. اور کیا سمجھا ہے حضرت نے؟ فرمایا جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو دو یا تین آیتوں سے آگے نہیں بڑھ پاتا, اتنے علوم کی بارش ہوتی ہے، اتنے علوم کی میرے اوپر بارش ہوتی ہے. اچھا اس کی صرف کی، نحو کی، اور اس کی تفاصیل کی، اس کے معنی، اس کی گہرائی، نہ جانے حضرت فرماتے ہیں کہاں کن کن علوم کی میرے اوپر بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو میں دو یا تین آیات سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتا جب میں تلاوت کے لیے بیٹھتا ہوں. یہ حال تھا حضرت کا. تو اس لیے فرمایا کہ ما فہم القرآن الا العرجان احدهما من زمخشر وثانيهما من جرجان وانا ثالثهما وانا من هندوستان. تو یہ زمخشر جو لنگڑے ہوئے تھے نا، لاما زمخشری، لنگڑے کیسے ہوئے تھے؟ یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بچپن میں نے پرندہ پکڑا، ایک پرندے کو پکڑ کے اور اس کے پیر کو کھینچ کے اس میں دھاگا ڈالا اور پھر اس کو کھینچنے سے وہ اس کا پیر ٹوٹ گیا. تو میری والدہ نے یہ منظر دیکھا، ان کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اسی دکھ کے عالم میں مجھے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تیرا بھی پیر ٹوٹے اسی طرح. وہ کہتے ہیں میں پڑھائی جب شروع ہوئی بچپن میں، جب میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو میرا پیر پھسلا اور میرا پیر ٹوٹ گیا، پیر ضائع ہو گیا، اب لنگڑا پن ہے. ایک تو پرندے کو تکلیف پہنچائی، پھر والدہ کو تکلیف ہوئی، اس کا یہ اثر ظاہر ہوا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ سمجھا جاتا ہے والدین کو تکلیف پہنچانا کوئی بات ہی نہیں ہے. وہاں نشتر میڈیکل کالج کے وہاں پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک پیشنٹ ایک ایسا آیا، گردے کا مریض تھا، اس قدر اس کی خطرناک حالت تھی، کتے جیسی آوازیں نکل رہی تھیں اس کے منہ سے، اور وارڈ کے مریضوں نے کہا بھائی ہمیں کہیں اور منتقل کرو. سارے مریض تنگ آ گئے، یہاں تک کہ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ اس کو انجیکشن لگا دو زہر کا یا کوئی موت کا، اس کو موت آ جائے. باپ کہہ رہا ہے ڈاکٹر سے. تو اس کے باپ سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ ایسی حالت ہے؟ ایسا تو مریض تو اور بھی آتے ہیں اسی مرض کے، ہم نے تو کسی کی ایسی حالت نہیں دیکھی، نہ اس طرح کی آوازیں نکلتی ہوئی دیکھی ہم نے، سنی اس کے منہ سے، اس سے تو کتے کی آواز آ رہی ہے. تو اس نے کہا ہاں. باپ نے جواب دیا کہ یہ اپنی ماں کی پٹائی لگاتا تھا، اور میں اس کو کہتا بھی تھا کہ بھائی بیٹا نہیں مارا کر، ماں کو مت مارا کر، مگر یہ باز نہیں آتا تھا. باپ تنگ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ورنہ باپ تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کچھ کوشش کر کے میرے بیٹے کی زندگی بچا لیں، وہ کہہ رہا ہے اس کو انجیکشن کوئی ایسا لگا دیں اس کو موت آ جائے. ماں باپ کو ستانے کا جو عواقب اور نتائج ہیں وہ دنیا ہی میں دیکھنے پڑتے ہیں، آخرت میں تو ہیں ہی ہیں، دنیا ہی میں دیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے بھائی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے پیر پکڑ لو، پیر پکڑ کے معافی مانگ لو، پیروں میں پڑ جاؤ معافی مانگ لو. حضرت فرماتے تھے پیر پکڑنے سے ماں باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، جب اولاد پیر پکڑ لے تو ماں باپ کا دل خود ہی نرم ہو جاتا ہے، معافی مانگ لو. اور ہاں اگر وہ کسی گناہ کو کہہ رہے ہو کہ چلو ایسی تقریب میں جہاں مخلوط عورتوں اور مردوں کا اجتماع ہے یا وہاں پہ گناہ ہو رہے ہیں، گانے وغیرہ بجائے جا رہے ہیں، تو تب بھی ان سے بدتمیزی جائز نہیں ہے کہ میں نہیں جاتا، یہ کون سا طریقہ ہے، حرام ہے، کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا، غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا، غضب سے نہ آپ کے چچا، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار اگر آپ کو کسی گناہ کے لیے آمادہ کر رہے ہو کسی گناہ کے کام پر اور آپ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے، تو ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ غضب سے بھڑک جائیں. ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے ابھی، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ، دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، آخرت پر ابھی ان کی نظر نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ غصے سے بھڑک جائیں اور اپنی آخرت خراب کر لیں، دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی، جنت میں جانے کے لیے بجائے جہنم میں چلے گئے، جہنم سے قریب ہو گئے. جنت میں جانے کی کوشش میں جہنم سے قریب ہو جائے کوئی آدمی تو یہ محرومی کی بات ہے نہیں. کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدا را, غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت پر عمل میں سختی اور شریعت پر عمل کرنے میں مخلوق میں سے جو رکاوٹ بن رہی ہو, جیسے والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, چچا وغیرہ ہی, تو ان سے رویے میں نرمی. شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی, یہ اصول یاد رکھیں, تب ہمارا شریعت پہ سختی سے عمل مقبول ہوگا جب ہم مخلوق سے رویے میں نرمی رکھیں گے. تو ماں باپ کا یہ حال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے, ان کی والدہ نہ جانے کیا کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہتی رہتی تھی. کبھی انہوں نے مارا اپنی والدہ کو, کبھی انہوں نے زبان چلائی, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والدہ مشرکہ تھی ان کی, لیکن برداشت کیا انہوں نے. اور ایک دن نہ جانے کوئی بات کہی ہوگی, بس روتے ہوئے آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, چوٹ لگی دل پہ, اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے, میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے. وہ قبولیت کا وقت تھا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دیجئے, اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دیجئے. حضرت ابو ہریرہ چلے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں حضور کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے حضور کی دعا پہنچ گئی. جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو غسل کی آواز, پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, خود ہی غسل بھی کر رہی ہیں, دل بدل چکا تھا, غسل کر رہی ہیں, اور آواز لگائی حضرت ابو ہریرہ کی آہٹ سن کر پیروں کی, ابو ہریرہ وہیں رہنا میں غسل کر لوں. پھر کپڑے پہنے, غسل کیا, کپڑے پہنے, اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا, اور پھر ان کے سامنے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھا, اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بے ادبی کر بیٹھتے ان کی تان و تشنی پر, تو ان کا دل تو اور سخت ہو جاتا. ایسا نہیں ہے, اللہ کا راستہ ایسے طے نہیں ہوتا. جوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان, جوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان, یہ ملفوظ ہے حکیم الامت کا. تو بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا, یہ بھی تکلیف ہی پہنچانا ہے, اس سے بھی باز آنا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. عورتوں کو, بیویوں کو تکلیف پہنچانا, ان کو پریشان کرنا, طرح طرح سے ان کو پریشان کرنا کہ آج 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 نمک زیادہ ہے, آج نمک کم ہے, آج مرچیں زیادہ ہو گئیں, آج کھانے میں تیل کم ہے اور آج کھانے میں تیل زیادہ ہے, بس وہ بیچاری اس کو کر اس طرح کی باتیں کہہ کے نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں بعض لوگ. بھائی کچھ بھی ہے, کچھ بھی ہے, آپ جھوٹی تعریف کیجئے, ہاں جی بہت اچھا کھانا پکا ہے, تھوڑا سا اگر اس میں تیل کم ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا. چلیں اس طرح کہہ دیں, نرمی سے کہہ دیں, مگر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس طرح اس انداز سے بات کی کہ تکلیف ہو آدمی کو. تو یہ بھی اسی میں داخل ہے, المسلم من سلیم المسلمون من لسانی و یدینی. حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے, بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے, والدہ کی بھی خدمت کیا کرتے تھے, اور عبادت خانہ انہوں نے الگ بنایا ہوا تھا, تو ایک دن ان کی والدہ نے ان کو آواز دی کہ جریج یا جریج. اب وہ نماز میں ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہم امی وصلاتی اللہم امی وصلاتی, اے اللہ ایک طرف میری ماں آواز دے رہی ہے ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیا کروں؟ اور اس وقت حکم یہی ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو توڑ دیں, نماز کو توڑیں کسی حالت میں ہوں, اگر نفلی نماز ہے توڑ دیں اور جائیں والدین کی پکار پر لبیک کہیں, جائیں پوچھیں کیا کام ہے, میں حاضر ہوں, کیا بات ہے. اور اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کو مختصر کر دیں, فرض نماز اگر پڑھ رہے ہوں تو مختصر کر دیجئے اس کو, سجدے میں رکوع میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھ لیجئے, ایک دفعہ ایک ایک دفعہ بس. التحیات جلدی جلدی پڑھ لیجئے, مختصر درود پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمد اما ہوا اہلو جو حدیث سے ثابت ہے, اور مختصر ترین دعا جو قرآن سے ثابت ہے رب اغفر لی, وہ پڑھ لیجئے اور سلام پھیر دیجئے اور جائیے. تو انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا, ایک طرف یہ بھی سوچتے رہے مگر نماز جاری رکھی, اور ان کی والدہ نے ناگواری کے عالم میں ان کو یہ بد دعا دے دی کہ تجھے مرنے سے پہلے بدکاری کی تہمت کا سامنا کرنا پڑے. بس یہ بات آئی گئی ہو گئی. ان کے علاقے میں ایک وہ بکریاں چراتی تھی ایک عورت, اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا. اس سے لوگوں نے پوچھا تیرے ہاں یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. اب جو لوگوں نے پٹائی کی, اچھا یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا اور یہ بھی کام ہے اس کے, اور آ کر خوب پٹائی لگانی شروع کی, یہاں تک کہ ان کا عبادت خانہ بھی گرا دیا, اس کے درو دیوار گرا دی. وہ کہہ بھی رہے مجھے میرا قصور تو بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا قصور یہ الفاظ کہنے پر اور مارا اور پٹائی لگائی. بالآخر جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہی ایسا ایسا ہوا ہے. کہا اچھا لاؤ اس کو. عین اللتی زحمت انا ولدہ علی, کون ہے, کون سی عورت ہے جس نے کہا ہے کہ اس کا بچہ میرا ہے, لے کر آؤ اس بچے کو بھی لے کر آؤ. وہ بچہ لے کر آئے, اس کو بھی لائے. تو جریج رحمت اللہ علیہ نے بچے سے خطاب کیا, چھوٹے بچے سے بالکل جو پیدا ہوا تھا اس سے خطاب کیا, تو بتا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے. اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا وہ فلاں جو چروا ہے وہ ہے میرا باپ, جریج میرا باپ نہیں ہے, وہ میرا باپ ہے. اب تو جو لوگ موجود تھے جنہوں نے مارا پیٹا تھا وہ سب موجود تھے, وہ تو اور عقیدت مند ہو گیا کہ بچہ ان کی گواہی دے رہا ہے, پیدائشی بچہ. تو انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو, ہم تمہارا اب عبادت خانہ جو ہم نے توڑا ہے ہم ایسا بنائیں گے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. انہوں نے کہا نہیں بھائی, تمہارا قصور نہیں ہے, میری ماں کی بد دعا تھی, تمہارا کیا قصور ہے؟ ان کو میں نے, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نماز میں مشغول رہا, والدہ کی پکار پر لبیک نہیں کہا, پہنچا نہیں, یہ دراصل وہ ہے, تمہارا کوئی قصور نہیں. کچھ نہیں فرمایا ان سے. دیکھیں بڑے بڑے عبادت گزار نہیں بچ سکتے اگر اس طرح تکلیف پہنچائیں گے کسی. یہ واقعی عبرت کے لیے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو خوب نفلی عبادات کرتی ہے, صدقات بھی, نماز خوب, اور لیکن تؤذی جیرانہا بلسانہا, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے. اس کی زبان بڑی گندی زبان کی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا تانے دے دیتی ہے. یہ اس میں عیب ہے. فرمایا ہیا فی النار, یہ جہنمی عورت ہے. بتائیے وہ عبادات, حالانکہ ذکر کیا گیا حضور کے سامنے کہ بہت نمازیں پڑھتی ہے, کثرت سے نفلی نمازیں پڑھتی ہے, نفلی صدقات دیتی ہے, سارے اعمال کرتی ہے وہ, لیکن ایک عیب ہے اس میں کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے. آپ نے فرمایا جہنمی عورت ہے, اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نفلی نمازیں وغیرہ اور نفلی روزے, یہ اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں, بس فرض واجب سنت موقعہ کا اہتمام ہے. لا تؤذی جیرانہا بلسانہا, لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی اپنی زبان سے. فرمایا ہی فی الجنہ, یہ جنتی عورت ہے. ایک عورت کا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا اور نہ اس کو کھانا دیا, نہ پینا دیا, نہ پانی دیا اس کو, نہ اس کی رسی کو کھولا, اس کو آزاد کیا کہ کہیں اور سے جا کے اپنا کھانے کا کچھ کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے, یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. اور حضور نے فرمایا عبادت گزار عورت تھی, نہایت عبادت گزار عورت. عمل اس کا یہ تھا, ایک بلی کو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے, یہاں تک کہ وہ مر گئی, اس کو مقید کر کے رکھا, باندھ کر رکھا, نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا, نہ پینے کے لیے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا اس کے اس عمل کی وجہ سے, جہنم میں داخل کیا ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے. ارے کیا اے اللہ والے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جلال آباد میں گزر رہے تھے, تو وہ جلال آباد میں گزر رہے تھے, وہاں گلیاں تنگ تھیں بہت. کیا کہہ رہے ہیں وہ, وہاں سے بند کر دو بٹن ہوگا وہاں, تو وہ ایک کتا جو تھا, گلیاں وہاں تنگ تھیں, کتا وہ نالی میں پانی پی رہا تھا, مریدین حضرت کے ساتھ تھے, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ نمی پرد مریدانش می پرانند. بہت بہت گہرے الفاظ ہوتے ہیں حکیم الامت کے, کاش ہمیں محبت ہو جائے حضرت کے ملفوظات سے اور مباعث سے. دیکھیں شیطان کے بہت سے نورانی داؤں بھی ہوتے ہیں, سوچنے کی بات ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ نمی پرد, شیخ تھوڑی اڑتا ہے, مریدانش می پرانن, اس کے مرید اس کو اڑا دیتے ہیں ہوا میں. ہاں حضرت آپ تو خود بے زمان ہیں, آپ کی کیا بات ہے, آپ کے جیسا تو کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور شیخ صاحب بھی ہاں جی شیشے میں جا کے دیکھتے ہوں گے کہ ہاں واقعی میں ایسے ہی ہوں. بس وہ شیخ نمی پرد مریدانش می پرانند, اس کے مرید اس کو اڑا دیتے ہیں ہوا میں, وہ نہیں اڑتا. باقی جس کے مرید اس کو اڑاتے ہوں ہوا میں, اس کی پرواز ہوتی ہی نہیں ہے, اصل میں اس کی پرواز ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تھوڑی اڑتا ہے, وہ تو زمین پہ ہی رہتا ہے, اس کی پرواز تو اپنے تک رہتی ہے صرف. تو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے مریدین بھی ساتھ تھے. کتے کو حضرت نے دیکھا کہ وہ نالی میں منہ لگا کے پانی پی رہا ہے, اور گلیاں وہاں کی تنگ تھی جلال آباد کی, اگر حضرت گزرتے تو وہ کتے کو وحشت ہوتی اور وہ بھاگ جاتا پانی چھوڑ کر, پانی جو پی رہا تھا اپنی پیاس بجھا رہا تھا وہ بھاگ جاتا. حضرت نے فرمایا بھائی رکو, رک جاؤ, سب کو روک دیا, خود بھی رک گئے. تو وہ کتا پانی پیتا رہا پیتا رہا, جب خود اپنی طبیعت سے خود ہٹا وہ اور چلا گیا, تو پھر حضرت چلنا شروع ہوئے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یہ ہے ان کا عمل. اس لیے بھائی تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے. اور دیکھیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبتن، ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، 70 سے کچھ اوپر، اور بعض نے اس کی تفسیر 77 سے کی ہے. الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ، ان شعبوں میں سب سے اعلی شعبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان بھی اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کی مغفرت فرما دی اس بات پر کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا اور ایک شاخ پڑی ہوئی تھی راستے میں، اس نے اٹھا کر اس کو ایک طرف کر دیا کہ یہاں سے لوگ گزریں گے ان کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ نے اسی بات پر اس کی مغفرت فرما دی. یہ عمل پسند آ گیا اللہ، مغفرت ہو گئی، تو تکلیف نہ پہنچائیں کسی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی مخلوق کو ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچے. گھر میں کوئی چیز وہ کہیں سے اٹھائی استعمال کی اور رکھی کہیں اور، اب سب گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، استعمال کر کے جہاں مرضی آئے رکھ دی. نہیں بھائی، ایک ہر چیز کی ایک جگہ مقرر کر لینی چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، فوراً آدمی کو وہاں سے وہ چیز مل جائے. بیت الخلاء میں گئے تو نجاست کو صحیح طرح صاف ہی نہیں کیا، اب اگلا آدمی گیا تو اس نے دیکھا نجاست لگی ہوئی ہے، یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے اگلے آدمی کو جو گیا بعد میں فراغت کے لیے، اس کو تکلیف ہوئی، یہ تکلیف اسی میں داخل ہے. تکلیف پہنچانے میں، باقاعدہ تکلیف پہنچانے میں داخل ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی آخری رات بتاتا ہوں آپ کو، اس دنیا میں جو آخری رات تھی حضرت کی، تو قضاء حاجت کے لیے جانا پڑا حضرت کو، تو زمین پر گھسٹ کر گئے، گھسٹ کر، کسی کو تکلیف نہیں دی، خود زمین پر گھسٹ کر گئے. آدھے بیت الخلاء سے، اپنے بستر سے بیت الخلاء کے درمیان آدھے راستے پر بیٹھے سانس لینے کے لیے، نقاہت بہت تھی، زور تھا، آدھے راستے پر بیٹھے کہ کچھ سانس لوں، اور تقاضا الگ ہے فراغت کا، اس کے باوجود بیٹھنا پڑا حضرت کو تھوڑی دیر. بیٹھ کے ہی گئے تھے، گھسٹتے ہوئے ہی گئے تھے، لیکن رکنا پڑا تھوڑی دیر، پھر گئے اور وہاں فراغت کی، نہ جانے کس طرح فراغت کی ہوگی، اور پھر واپس تشریف لائے. اسی طرح آدھے راستے پر رک کر گھسٹتے ہوئے اور پھر اپنے بستر تک کسی طرح پہنچے، اور پھر وہاں پہنچ کر خیال آیا کہ لوٹے کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا، جو لوٹے کی جگہ ہے وہاں نہیں رکھا، لہذا پھر گئے، اٹھے، بس گھبراہٹ ہوئی حضرت، گھبرا اٹھے حضرت، اس خیال کے آتے ہی رہا ہی نہیں گیا، اٹھے پھر اور پھر اور پھر گھسٹتے ہوئے اسی طرح آدھے راستے میں رک کر پھر اس طرح پہنچے، آدھے راستے میں رکے پھر پہنچے، پھر وہاں لوٹے کو اپنی جگہ پہ رکھا، پھر واپس اسی طرح گھسٹتے آدھے راستے میں رک کر پھر اپنے بستر تک پہنچے، اب اطمینان نصیب ہوا. دیکھیں ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے، کچھ ہم ان کے نام لیتے نہیں تھکتے، ہم لوگ ان کے نام کی، میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ان کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں، ہمارا مدرسہ ہی ان کے نام پر ہے، ہماری خانقاہ ان کے نام پر ہے، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے ان کے ادارے سے، ان کے نام پر قائم کیے ہوئے ادارے سے. میں اپنی جو بات کر رہا ہوں اپنی کروں گا بھائی، کم سے کم عمل تو کیا جائے نا ان کی تعلیمات پر، خالی نام سے کیا ہوتا ہے. وہ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دعا جو رحمت اللہ علیہ، ٹنڈو آدم والے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے. حضرت نے جب تبلیغ کا کام شروع فرمایا تھا اس وقت کے لوگوں میں سے تھے وہ, سفر و اظہر کے ساتھی تھے. مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دعا جو رحمۃ اللہ علیہ, ٹنڈو آدم والے ان کو کہا جاتا ہے, وہاں رہتے تھے ناظم آباد میں. اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے 20 منٹ پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا گواہ رہنا کہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جان دے رہا ہوں, مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب کے مسلک پر مر رہا ہوں, تم گواہ رہنا. اتنے بڑے بزرگ اور ان کا یہ قول. اس کے بعد حضرت کی زبان بند ہو گئی, 20 منٹ بعد انتقال ہو گیا. کوئی تو بات تھی. ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے, زمانہ کچھ کہے ہم کو تو یہ ملحوظ رکھنا ہے. تو وہ چودھری عنایت اللہ صاحب, ہم گئے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, وہاں سفر ہوا تھا, ایک ہفتے کا سفر تھا صادق آباد اور رحیم یار خان کا. رحیم یار خان میں ان کی رہائش تھی, اب تو انتقال ہو گیا ان کا. بڑی محبت فرماتے تھے مجھ کو, اپنے مدرسے بھی لے گئے کہ آپ ہمارے مدرسے میں آپ جائزہ لیجئے کیسی پڑھائی ہو رہی ہے. حضرت والا کے دوستوں میں سے تھے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ آج تک یعنی 45 یا 46 سال سے کہہ رہے ہیں میری دکان ہے, مجھے آج تک چابی تلاش کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑی. ایک جگہ میں نے مقرر کر رکھی ہے چابی کی, کنجیوں کی, اور وہ وہاں مل جاتی ہے مجھے. اگر لائٹ بھی گئی ہوئی ہوتی ہے تو میں چابیوں تک پہنچ جاتا ہوں. اگر مجھے چابی تلاش کرنی پڑے, کنجی تلاش کرنی پڑے, میں پہنچ جاتا ہوں. اور لوگوں نے بتایا, وہاں کے لوگوں نے, کہ یہ چودھری صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, اتنا ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے, بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں وہاں کے. لیکن اگر کوئی 2 روپے کا سودا لینے بھی آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو وہ دھتکارتے نہیں ہیں, اس کو بھی دیتے ہیں اور اس کا بھی اسی طرح اکرام کرتے ہیں جیسے گاہک کا ہونا چاہیے, اکرام سے اس سے پیش آتے ہیں. ایک بات تو لوگوں نے وہیں کے لوگوں نے بتائی کہ ایک بات تو ہم نے ایک عمل تو ان کا یہ دیکھا, دوسرا عمل یہ دیکھا ہے کہ کوئی کھلا لینے آئے اس کو انکار نہیں کرتے. آج کل دکاندار کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی کھلا نہیں ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ دوسری بات ان کی خاصیت ہم نے یہ دیکھی کہ یہ کھلے سے منع نہیں کرتے, فوراً دے دیتے ہیں. وہ یہ تکلیف سے بچانا, اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا, دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا, یہ کہاں سے آیا؟ حضرت کی تعلیمات سے آیا. حالانکہ انہوں نے حضرت کو دیکھا بھی نہیں تھا. حضرت کی کتابیں مجھ سے کہنے لگے بھائی ہم تو عاشق ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے. ان کی زمینوں پہ حضرت تشریف لے گئے تھے کھیتوں میں اور وہاں مجلس بھی ہوئی تھی, اس موقع پہ یہ بات انہوں نے فرمائی بھائی ہم تو عاشق ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. میں دوستو جس کو چسکا لگ جائے اس کا یہی حال ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم طلبہ سے فرماتے ہیں اکثر وہاں کہ بھائی خدا کے واسطے کچھ بھی کہو, تم میرے اوپر تہمت لگا دو کچھ بھی کہو, مگر یہ یاد رکھو میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں گا کہ کم از کم ایک صفحہ روز پڑھ لیا کرو حضرت کے مواعظ کا یا ملفوظات کا, ایک صفحہ روز پڑھ لیا کرو. اور میں آپ سے عرض کروں اگر کوئی بڑے سے بڑا شیخ بھی ہو, بڑے سے بڑا شیخ ہو, لاکھوں مرید ہوں اس کے, لیکن اگر حکیم الامت کی تعلیمات سے دور ہے, اس کا معمول نہیں ہے مطالعہ حضرت کی تعلیمات کا, خطرہ ہے کہ وہ بے اعتدالی کا شکار ہوگا اور بے اعتدالی ہوتے ہوتے گمراہی میں بھی بدل سکتی ہے. یہ بھی عرض کر دوں, سیدھی صریح گمراہی میں چلا جائے گا, وہ خطرہ اسی بات کا ہے. ہم نے سمجھا کیا ہے کہ ہم نے سمجھا بس یہی ہے جو بس کچھ بس جمع ہو گئے کھانے کھا لیے, کچھ بیان سن لیا, کچھ اشعار سن لیے, بس یہ ہو گئی خانقاہ. ایسا نہیں ہے, بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے گھر والوں سے اکثر آدمی کا سلوک رہتا ہے, رہنا گھر میں ہے, تو سب سے پہلے تو گھر میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہماری وجہ سے. استعمال کی جو چیزیں جہاں سے ہم لیں, تکلیف کتنی ہو جائے ہم وہیں رکھیں جو اس کی جگہ ہے. کتنی ہی تکلیف ہو, دیکھ لیجئے حکیم الامت کا عمل کیا تھا. 7 منٹ ہے. ایک روایت میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ کو دکھائے گئے, وہ اعمال, وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کی وجہ سے میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی دکھایا گیا, اور وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بھی دکھایا گیا. تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کی وجہ سے میرے امت کے لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے, اور وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ ہے کہ کوئی تھوک پھینک دے, بلغم پھینک دے, اس کو دبائے نہیں. آج ہم لوگ مبتلا ہیں, بہت سے لوگ پان کھاتے ہیں اور پان کی پچکاری ماری اور وہیں وہ جو اس کی پیک ہے لال لال سی وہیں پڑی رہتی ہے اور وہ اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو برا لگے گا, ارے یہ کیا ہے. اگر کسی کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا, ارے یہ کیا ہے. دل میں خیال آنا ہی, یہ خیال آنا تکلیف کی وجہ سے ہوا کہ اس کو اچھا نہیں لگا. یہ اچھا نہ لگنا علامت ہے تکلیف ہونے کی, بس یہی تکلیف کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. بلغم پھینک دیا, اس کو دبایا نہیں. بھائی کیا حرج ہے, آپ کچھ تھوڑی سی کچی زمین تلاش کر لیجئے, وہاں پہ بلغم تھوک دیجئے اور بائیں پیر سے کسی پیر سے آپ اس پہ مٹی ڈال دیجئے. میں تو حیران رہ گیا, بھائی سبق حاصل کرنا چاہیے. بلی کو میں نے بارہا دیکھا ہے, بلی کو نجاست کرنے کے بعد وہ اپنے پاؤں سے, ایک تو کچی سی زمین پہ وہ نجاست کرتی ہے اور پھر اپنے پاؤں سے اپنی نجاست پہ وہ مٹی ڈالتی ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. یا اللہ اس جانور سے ہی ہم سبق سیکھ لیں. اللہ کتنی جیتی, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بونے. عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہوں تو ہر جگہ عبرت موجود ہے, سبق حاصل کرنے والی آنکھیں ہوں سب موجود ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بونے. تو دنیا میں مشغول ہے, نوٹ آ جائے, جائیداد بن جائے, ٹھیک ہے حلال طریقے سے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن آخرت کی تو فکر کرو. تھوک پھینک دیا اور اس کو دبایا نہیں, وہ ظاہر ہے برا لگتا ہے. پیک پھینک دی, وہ بری لگتی ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ ایئرپورٹ میں اوپر جانا ہوا تو وہاں انہوں نے مٹی کے گملے رکھے ہیں خالی, کہ بھائی کسی کو پان کی پیک تھوکنی ہے خدا کے واسطے یہاں تھوک دو, دیواریں نہ خراب کرو. اور بعض مارکیٹوں میں وہ انہوں نے دیواروں پر براؤن رنگ کا, ڈارک براؤن رنگ کرا دیا ہے, کیونکہ وہ لوگوں نے پیک پھینک پھینک کے وہ دیواریں خراب, سفید دیواریں خراب کرتے تھے, انہوں نے ڈارک براؤن رنگ کرا دیا تاکہ پان کی پیک کا پتہ نہ چلے. پتہ تو پھر بھی چل جاتا ہے لیکن ذرا دور سے پتہ نہیں چلتا, قریب جا کے تو پتہ چلتا ہے کتنی پیکیں تھوکی ہوئی لوگوں نے. یہ حال ہے ہماری دینداری کا. یہاں تک کہ حتیٰ کہ نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ اور لوگ کسی کی چپل یہاں رکھ دیتے ہیں لوگ دہلیز پر. وہ دہلیز اس کے لیے نہیں ہوتی بھائی کہ ہم اپنی چپلیں رکھیں, وہ تو اترنے کے لیے, راستہ عبور کرنے کے لیے ہے, وہاں پر لوگ چپلیں رکھ دیتے ہیں. چلیے ایک تو یہ غلطی, یہ بھی غلطی ہے, جو چپلیں رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھی جائیں چپلیں حفاظت سے. دوسری غلطی آنے والے کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی چپلوں پر اپنے جوتے, اپنی چپل رکھ کر ان کی چپل پر وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا اندر آتے ہیں, چپل اتارتے ہیں اپنی, ان کی چپل پہ چپل رکھ دیتے ہیں. جب وہ آتا ہے جس کی چپل تھی, اندر نیچے کنکر رہ جاتے ہیں جوتے کے, اور وہ بعض اوقات چبھنے والی چیز کانٹا وغیرہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتی ہے. اب وہ اس نے چپل پہنی تو اس کے چبھ گئی, یا کچھ نہیں تو کنکر ہی چبھ رہے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹا سا کنکر بھی ہو وہ بھی محسوس ہوتا ہے پیر کے نیچے اگر ہو, یا چپل میں یا جوتے میں آ جائے. یہ الگ, دوسروں نے بھی تکلیف کا کام کیا, انہوں نے بھی غلط کام کیا جنہوں نے یہاں چپل رکھی. دوسروں نے اور جلتی پہ تیل کا کام کیا ان کے عمل نے. یہ سوچیں بھائی, ہمیں اسی طرح خط لکھ رہے ہیں کسی کو، درخواست لکھ رہے ہیں، تو ایسی ان کی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پڑھ ہی نہ سکے. ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا بھائی ذرا یہ میرا یہ خط لکھ دو، تو اس نے کہا بھائی میرے ٹانگ میں درد ہے. تو اس نے کہا بھائی خط لکھنے سے ٹانگ میں درد کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب میں لکھوں گا نا تو میں ہی سمجھ سکتا ہوں، تو پڑھنے کے لیے بھی مجھے ہی جانا پڑے گا، اور میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ میری ٹانگ میں تکلیف ہے. یہ ہے اس کا مطلب. تو تحریر بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو بھائی ان کو چاہیے کہ وہ، اب وہ ایسے لوگ کسی کو لکھیں گے خط یا کوئی درخواست یا کوئی مضمون، تو وہ بیچارہ تکلیف میں ہی پڑے گا نا کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لفظ کیا ہے. اس کو چلے وہ سمجھ میں آیا تو اگلے لفظ پہ اٹک گیا کہ بھئی یہ لفظ کون سا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ تکلیف جو ہم پہنچا رہے ہیں یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی اظہار آسانی ہے. بھئی آپ کسی اور سے لکھوا لیجئے. طرح طرح کی ہم اظہار آسانیوں میں اور یہ سب بے دینیاں ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہو گیا میرا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ ایذا رسانی سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی اجتناب کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اپنے راستے کی سمجھ اور فہم اللہ تعالی عطا فرمائے. بے اعتدالی سے اور گمراہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.